الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل سے آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی رو نمبر 24 میں جو چوتھی اہم بات حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ اپنے اپنی معاشرت کو درست کرنا ہے، سوئے معاشرت سے بچنا ہے اور حسن معاشرت کو اختیار کرنا ہے، اور یہ ہمارے دین کا اہم ترین شعبہ ہے جس کی طرف عام دینداروں کو بھی توجہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اور ہمارا دین صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، وہ بہت ہی جامع اور ہمگیر ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اندر ہدایات و تعلیمات موجود ہیں، اور معاشرت کا شعبہ بھی ہماری زندگی کا اہم شعبہ ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر پوری طرح عمل کرنے والے بنیں اور ہمارے ظاہر کی واقعی اصلاح ہو، باطن کی بھی واقعی اصلاح ہو، تو جیسے عبادات پر ہمارا عمل ہے، معاشرت کے احکام پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں گزشتہ منگل کو ہی عرض کیا گیا تھا کہ اگر ہم اپنے معاشرت سدھارنا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کا اہتمام کریں، قطع رحمی سے پرہیز کریں۔ یہ خلاصہ ہے گزشتہ منگل کا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، اگر ان کی طرف سے کوئی بات تکلیف کی پہنچ جائیں تو درگزر سے کام لیں، کوئی اگر ہمارا حق ادا نہ کرے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے پھر بھی ہم اچھا سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کریں تو ہم بھی اچھا سلوک کریں، وہ برا سلوک کریں تو ہم بھی برا سلوک کریں، یہ تو عدلہ بدلہ ہے، اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رشتہ دار کیسا سلوک کر رہے ہیں، اچھا سلوک کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر نہیں تو ہم بھی نہیں کرتے۔ یہ صحیح صلہ رحمی نہیں ہے۔ صحیح صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تب بھی ہم اچھا سلوک کریں، وہ اگر ہمیں ہدیہ تحفہ نہیں دیتے، دعوت نہیں کرتے، دعوت میں نہیں بلاتے، تب بھی ہم ان کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، اور ہم ان کو دعوت دیں. جب تک ایسا نہیں کریں گے صلہ رحمی پوری طرح نہیں ہوگی, اور جب صلہ رحمی پوری طرح نہ ہوگی تو معاشرت بھی اچھی نہ ہوگی. لہذا چند باتیں بہت ضروری ہیں, جن میں سے بعض باتیں تو سارے دین ہی میں ضروری ہیں اور بعض کا تعلق خاص طور پر معاشرت سے ہے اور صلہ رحمی سے ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں, اللہ اس کے رسول کی جس ہدایت پر بھی عمل کرے ہیں, چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو, چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو, چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو, چاہے اس کا تعلق حسن اخلاق سے ہو, چاہے معاشرت سے ہو, وہ اخلاص کے ساتھ کریں. اور اخلاص کا مطلب یہ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کریں. تو جیسے نماز واسطے اللہ کے پڑھنا ضروری ہے, روزہ واسطے اللہ کے ضروری ہے, معاشرت کے سلسلے میں جو اللہ پاک نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی ہم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کریں. جس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں, جو ہمارے رشتے دار ہیں, ان سے کسی قسم کے عوض کے ہم طالب نہ بنیں. کوئی ہمارے دل میں دور دور یہ نہ ہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اگر ہمیں ہدیہ دیں گے تو وہ بھی ہمیں دیں گے, ہم ان کے کام آئیں گے تو وہ بھی ہمارے کام آئیں گے, وہ ہماری دعوت کریں گے تو ہم بھی کریں گے, وہ ہم سے ملیں گے تو ہم بھی ملیں گے, وہ ہمیں بلائیں گے تو ہم بھی بلائیں گے, وہ نہیں بلائیں گے تو ہم بھی نہیں بلائیں گے, وہ اگر ہم سے اچھی طرح سلوک نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. ایسی کوئی بات ہمارے دل میں نہ ہو, بس ہماری نیت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ جل شانہ راضی ہو جائیں, اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے اس لیے ہم اس کو بجا لا رہے ہیں. جیسے نماز کے اندر ہم کسی دوسرے کی نماز کا ہم خیال بھی نہیں کرتے, یہ نہیں کہ بھائی فلاں نماز پڑھے گا تو ہم بھی پڑھیں گے, وہ نہیں پڑھے گا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے, کبھی سوچا ایسا؟ فلاں روزہ رکھے گا تو ہم بھی رکھیں گے, نہیں تو ہم بھی نہیں رکھیں گے, کبھی اس کا خیال آتا ہے ذہن میں؟ یہاں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے رشتے دار ہیں, رشتے داری میں نے بتایا تھا گھر سے شروع ہوتی ہے, وہ پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتے سے منسلک ہوتے ہیں, جس کو رشتہ ازدواج کہتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں اولاد آتی ہے, اولاد سے دعائیں شوہر کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے, جتنے بھی خاندان والے سارے رشتے دار بن جاتے ہیں, اس لیے اس کو رحم کہتے ہیں, اسی لیے صلہ رحمی. یہ سارے رشتے دار ہیں, یہ سارے عزیز و اقارب ہیں, کچھ قریب ہیں, کوئی بہت قریب ہے, کوئی دور ہے, کوئی بہت دور ہے, مگر ہیں سارے رشتے دار, تفصیل میں عرض کر چکا ہوں. تو ان کے ساتھ جو ہمیں حسن سلوک کرنا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ایک تو بھائی یہ ضروری ہے, اگر یہ ہم اختیار نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم صلہ رحمی نہیں کر سکتے, اچھا سلوک پھر ہم سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو رہا تو پھر وہ دکھاوے کے لیے ہوگا یا کسی اور غرض فاسد کے لیے ہوگا. جیسے بری نیت سے نماز بھی مقبول نہیں ہوتی تو پھر وہ ہمارا صلہ رحمی کا عمل بھی مقبول نہیں ہوگا. جس کے ساتھ بھی جو سلوک کرنا ہے, جس کے ساتھ بھی جو بھلائی کرنی ہے, جس کے ساتھ بھی جو اچھا سلوک کرنا ہے, بس وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اور جب یہ اللہ کے واسطے کرنا ہے, دوسری بات یہ کہ عدلے بدلے کی نیت نہ ہو. عدلے بدلے کی نیت نہ ہو, اور ہمارے معاشرے میں یہ خرابی کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے. جو لوگ اپنے رشتے داروں کے ساتھ کچھ لیتے ہیں دیتے ہیں تو ادلا بدلا پیش نظر ہوتا ہے. اگر اس نے دیا تو ہم نے بھی دیا, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا دیا تھا, اس نے کتنا دیا. اگر ہم نے جتنا دیا تھا اس کے برابر اس نے دیا تو خاموش ہو جائیں گے. اگر اس نے زیادہ دیا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے. اگر ہم نے زیادہ دیا تھا اس نے کم دیا تو شکایت لے کے بیٹھ جائیں گے, پھر تعلق ہی ہو جائے گی, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا. بھائی یہ ادلا بدلا کہاں سے آ گیا؟ اس کا تو کوئی اخلاص سے کوئی تعلق نہیں ہے, دین کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. دعوت کریں گے تو ادلے بدلے میں, جوڑا دیں گے تو ادلے بدلے میں, ہدیہ تحفہ دیں گے تو ادلے بدلے میں. بھائی یہ ادلا بدلا اخلاص کے بالکل خلاف ہے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو اپنے غلط رواج کے مطابق عمل کرنا ہے. اور تیسری اور دوسری خرابی یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ, یعنی ہمارے معاشرے میں جو لوگ اپنے رشتے داروں کے ساتھ کچھ سلوک کرتے ہیں یا ہدیہ تحفہ دیتے ہیں یا ان کی امداد کرتے ہیں, تو اسے خاص خاص موقع اپنی طرف سے مقرر کر رکھے ہیں. جیسے عید کا موقع ہے, عید کے موقع پر تو ایک کو دیں گے, ایک دوسرے کو دیں گے لیں گے, بس خوب اس کا عمل ہو. پھر اس کے بعد سارے سال کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. بقرعید کے موقع پر ایک دوسرے کو گوشت خوب دیں گے, پھر مجالے کوئی کسی کے یہاں گوشت بھیج دے. ہاں ایک موقع ہے وہ ہے عقیقے کا, پھر عقیقے میں کریں گے. ارے بھیا یہ صلہ رحمی چاہے گوشت کی شکل میں ہو چاہے عیدی کی شکل میں ہو, یہ سب ہدیے ہیں نا, تحفے ہیں یہ سب. یہ عید کے ساتھ, بقرعید کے ساتھ, عقیقے کے ساتھ یا کسی اور خوشی کے موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ہم نے مخصوص کر رکھا ہے. اور شادی بیاہ پر تو علمان والا حفیظ اتنا لینا دینا کرتے ہیں کہ بعض لوگ تو اپنے گھر میں سکھا صفائی کر دیتے ہیں, اور پھر کوڑے کوڑے کی موت ہو جاتی. ابھی چند روز پہلے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا, بہت بےچارا پریشانی سنانے لگا کہ میرے تو گھر کا صفایا ہو گیا اور ادھر سے لے دے کے اب میں نے دوبارہ اپنے کاروبار کی بسم اللہ کی ہے. تو بھائی مجھے اس کا حال سن کر کے مجھے بہت ہی افسوس ہوا. پھر میں نے اس کو دعا بتائی, میں نے کچھ اس کا اللہ کا نام بتایا کہ یہ پڑھو اس سے آسانی ہوگی. پھر اس کے ساتھی نے مجھے باتیں بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر 25 لاکھ روپے خرچ کر دی, اور وہ بے تحاشا جوڑے اسے تقسیم کیے کہ دکاندار بھی پریشان ہو گیا کہ ایک بال سے اعلیٰ قیمتی سے قیمتی, کسی کو 2 جوڑے, کسی کو 3 جوڑے, کسی کو 4 جوڑے, کسی کو 5 جوڑے. بس ایسا دل کھولا کہ اس کی معاشی حالت ہی صفر پہ آ گئی, جو سارے گھر میں جھاڑو پھیر دی. یہ ہوتا ہے شادیوں کے موقع پر, ساری عمر تو کنجوس بنے رہیں گے, شادی کے موقع پر حاتم تائی بن جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ ادلے بدلے کی نیت سے ہوتا ہے یا پھر دکھاوا اور نام و نمود ہوتا ہے؟ لوگ یہ کہیں کہ ارے بھائی اس نے تو اپنا دل پھوٹ دیا, اپنی بیٹی کی شادی ایسے کی کہ آج تک کسی نے نہیں کی, تاریخی شادی کی اس نے, چاہے گھر میں کھانے کو نہ رہے پینے کو نہ رہے, اور جناب قرض خواہ گھر کے دروازے پر لائن لگائے کھڑے ہوئے, اور وہ چھپ چھپ کر بھاگ رہا. یہ شادی بھی کے موقع پر جو لوگ اتنا زیادہ دیتے ہیں, یہ اپنی طرف سے اس موقع کو ہم نے خاص کر رکھا. سنت کے مطابق سادگی سے کرنے نہیں جانتے اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کہتا کہ ایک خرابی ہمارے اندر بہت بڑی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خاص خاص موقع مقرر کر رکھے, بس اس موقع پر دیں گے اور لیں گے, دیں گے اور لیں گے, اور اس موقع پر کوئی نہیں دے گا تو لڑیں گے, اس وقت لڑائی ہوگی, پھر جھگڑے ہوں گے. ادلا بدلا اور خاص خاص موقعوں کو ضروری سمجھنا اور اس کی پابندی کرنا, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ان دونوں سے بچنا ضروری ہے. پھر وہ تو اختیار کرو جو ہمارے دین کے اندر, دین کے اندر نہ ادلا بدلا ہے نہ دین کے اندر کسی خاص وقت کی ساتھ صلہ رحمی مخصوص ہے. جیسے روزمرہ ساتھ رہتے ہیں, بس روزمرہ صلہ رحمی بھی اپنے قریب کے رشتے داروں پر, اپنے دور کے رشتے داروں پر, اپنے اجر و اقارب پر نظر رکھو. ہمارے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کبھی کبھی ہم ان کی دعوت کر لیں, جو نہ ادلے بدلے کے ساتھ ہو نہ کسی خاص موقع کے ساتھ مخصوص ہو. اگر ایسے کوئی دعوت کرے تو ہمیں یہ بھی کوئی موقع دعوت کرنے کا. ایسے جب آپ کا دل چاہے کسی کو اگر پیسے کی ضرورت ہے تو ہنس بیچتے تھا آپ اس کی امداد کرو, وہاں بھی کہنا یہ کون سا موقع مدد کرنے کا. وہی جو ذہن میں جو غلط بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ دینا ہے یا لینا ہے تو کسی خاص موقع پر ہی دیں گے اور لیں گے ورنہ نہیں. اس لیے جب دوسرے موقع پر جس میں نہ کوئی تقریب ہے نہ کوئی خوشی کا موقع ہے نہ کوئی خاص بات ہے, ویسے ہی کوئی اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو لوگوں کو اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور لوگ پوچھنے میں اس موقع پر یہ کیا پیسے دیے جا رہے ہیں, کیوں دیے جا رہے ہیں, کس لیے دیے جا رہے ہیں, کیا ہمیں فقیر محتاج سمجھا ہے, پھر یوں اعتراض کرتے ہیں. تو یہ قابل اصلاح بات ہے. بس ہمیں جس طرح رشتے داروں کے ساتھ روزانہ رہتے ہیں اور ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں تو بس ساری زندگی صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو پیسے ہی دیے جائیں. میں نے آج کہا تھا صلہ رحمی کے درجات ہیں. اگر کسی کو مال کی ضرورت ہے تو اور آپ کے اندر استطاعت ہے اس کے امداد کرنے کی, دس بھی استطاعت اس کی امداد کر دو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو اور خاموشی سے کرو, کسی کو بتاؤ نہیں. ادلے بدلے کی نیت مت رکھو, کسی خاص موقع کے منتظر مت رہو, جب ضرورت ہے جب ہی امداد کر دو. کسی کو علاج کی ضرورت ہے اس کے علاج کے پیسے دے دو, کسی کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا لا کے دے دو, اور کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑا دے دو, کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانے کا بندوبست کر دو, کسی کے راشن کی ضرورت ہے اس کے راشن کا انتظام کر دو. بس یہ اخلاص کے ساتھ ہو, ادلے بدلے کے بغیر ہو, کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہ ہو. یہ تو مالی امداد کی صورت ہوگی. وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس خالی تسلی دینا کافی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تسلی دے دو. تسلی سے بھی صلہ رحمی ہوتی ہے. اور کبھی صرف حوصلہ بڑھا دینا کافی ہوتا ہے. اور ادنا درجہ یہ کہ جب ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. اس میں بعض لوگ کنجوسی کرتے ہیں. جب رشتے دار وہ ہوتا ہے جو اپنے ہم پلہ ہے, یعنی وہ بھی لکھپتی ہے, یہ بھی لکھپتی ہے, یہ بھی کروڑ پتی ہے, وہ بھی کروڑ پتی ہے, وہاں تو ملیں گے ہنستے ہوئے. اور جہاں ایک تو یہ لکھپتی اور ایک جو ہے وہ سو پتی بھی نہیں, غریب ہے میرے, وہاں پر یوں موڑ کے دیں گے. وہ اگر سلام بھی کرے گا تو جواب نہیں دیں گے, وہ ملیں گے بھی تو بس بڑے بگاڑے ہوئے منہ سے ملیں گے, یا پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک کرن بھی نہیں ہوگی, بس ایسے ہی روکھے پن سے ملیں گے اور بس جلدی سے سلام دعا کر ججا بج جا. ارے بھائی یہ تو انسان ہونے کا حق ہے اور پھر دین کا حق ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور یہ تو صلہ رحمی ہے. اس میں امیر غریب کا فرق کیوں کر لیا آپ نے, اونچے نیچے کہاں سے فرق کر لیا؟ اونچے نیچے کا تو آخر پہ پتہ چلے گا, وہاں پتہ چلے گا کہ کروڑ پتی اوپر ہے یا غریب اور محتاج مسکین اوپر ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سورہ واقعہ کی اس آیت کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے, سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے خافضت الرافعہ، یہ قیامت پست کرنے والی ہے اور اونچا کرنے والی ہے. قیامت جو ہے وہ ایسی ہولناک چیز ہے کہ جن کو لوگ دنیا میں بہت ہی مالدار، سیٹھ، بڑا علامہ، فہامہ، حافظ قاری، بڑا عابد زاہد اور بہت متقی پرہیزگار اور بڑا سخی اور اس کو بڑا مالدار سمجھتے تھے، وہ لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی عزت تھی، معلوم قیامت میں کوئی پوچھنے والا نہیں، ذیل و خوار ہے اپنی بدعماریوں کی وجہ سے جو دوسروں کو پتہ نہ تھی، کیونکہ آخرت میں تو حقیقت کھل جائے گی اللہ بچا. اور رافعہ بھی ہے، رافعہ کے معنی بلند کرنے والی، کہ قیامت میں یہ بھی ہوگا بعض وقت کہ جن کو دنیا میں کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، ان کو دروازے پر آ جاتے تھے تو ان کو دھکا دے کے بھگا دیا جاتا تھا اور کہہ دیا جاتا تھا بھائی ہمارے پاس ملنے کا وقت نہیں ہے، یہ کہ ملنے کا وقت ہے، یہ ہے وہ ہے، ملنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا، یعنی ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ذلیل سمجھا جاتا تھا، جیسے آج کل غریبوں کو حقیر ذلیل بادبا سمجھا جاتا ہے. معلوم قیامت کو وہ اونچے اونچے درجات پر، بلند درجات پر فائز ہوں گے اور مشک عنبر کی چیڑوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کو حقیر سمجھنے والے جو دنیا میں بڑے رئیس یا مالدار تھے یا کسی بھی اعتبار سے بڑے صاحب عہدہ صاحب منصب تھے، وہ خوار اور ذلیل ہوں گے. تو بھائی یہاں کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے ہے، یا کسی دیہاتی کو اس کے دیہاتی ہونے کی وجہ سے ہے، یا کسی وجہ سے کہ وہ بیچارہ سادہ ہے اور ظاہر طور پر اس میں کوئی وجاہت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر عزت کی بات نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پڑھائی کی بات نہیں ہے، اس کو ہم حقیر سمجھیں اور حقارت کی نظر سے اس کو دیکھیں؟ اور جو مالدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اور عالم فاضل ہے، یا کسی اور وجہ سے بڑا عہدے پر فائز ہے، وزیر ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سمجھے کہ بس میں تو سب سے بڑا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو بڑا خطرناک ہے. لہذا ادنا درجہ یہ ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ ملو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے آپ سے کتنے ہی کم تر ہو ظاہری اعتبار سے، کم سے کم خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملو. اگر وہ اپنی کوئی حاجت لایا ہے تو سن لو، پوری کر سکتے ہو تو نرمی سے پوری کر دو، نہیں کر سکتے ہو تو نرمی سے منع کر دو. تو کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن منہ پھیر لینا اور یہ اپنی شان کے خلاف سمجھنا، یہ تکبر کی بات ہے. اور یہ تکبر، بڑائی، اپنے کو اونچا سمجھنا، یہ قطع رحمی کا ذریعہ ہے، اس سے قطع رحمی پیدا ہوتی ہے، صلہ رحمی اس سے پیدا نہیں ہوتی. صلہ رحمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. بہرحال بھائی، حسن معاشرت کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم صلہ رحمی کا اہتمام کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رکھیں. ایک بات اور بھی سمجھ لیں جو احادیث سے طیبہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. کہ عام طور پر جیسا ابھی بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں ادلا بدلا بہت زیادہ چلتا ہے، اور اگر دوسرا نہ دے تو ہم بھی نہیں دیتے، یہ بھی ہمارے دین کے بالکل خلاف ہے. ایک ہی متعدد حدیثوں میں یہ بات ہے کہ جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، جو رشتے دار نہ کبھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، نہ کبھی ہدیہ دیتے ہیں، نہ کبھی تحفہ دیتے ہیں، نہ کبھی اچھے منہ بات کرتے ہیں، نہ کبھی آپ کو بلاتے ہیں، نہ کبھی آپ سے ملتے ہیں، تو آپ ان کو اچھے ہدیہ دو، ان کو تحفہ دو اور ان کو دعوت دو، آئے نہ آئے، قبول کرے نہ کرے، اگر ملاقات ہو تو آپ ان سے اچھی طرح مل لو، وہ ملے نہ ملے، یہ ہے بھائی ہمارے دین میں. وہ نہ دیں آپ دو، وہ توڑیں آپ جوڑو، اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. کوئی بات اخلاص ہے تو پھر آسان ہے، اخلاص ہے تو آسان ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو مشکل ہے. اس لیے پہلے میں نے عرض کر دیا کہ اس سے اگر ہم صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اخلاص کا پہاڑ بنے. اخلاص کے ساتھ یہ سب آسان ہے، اور بغیر اخلاص کے تو پھر وہی بات ذہن میں آئے گی کہ بھائی اس نے تو کیا نہیں، ہم کیسے کریں، یہ کرے گا تو ہم بھی کریں گے، یہ نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو یہ تو بھائی غلط طریقہ ہے، یہ تو دین سے ہٹ کر طریقہ ہے، حضور کی سنت سے ہٹ کر طریقہ ہے. چنانچہ ایک حدیث یاد آتی ہے، وہ سناتا ہوں، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ہاں تو بھائی بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ جنت میں اس کے محلات کی دیواریں اونچی اونچی ہوں، جنت میں اس کے محلات کی دیواریں اونچی اونچی ہوں، جو انسان کے عالی شان ہونے کی نشانی ہے. دنیا میں بھی جن کے قلعے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، یہ تو بادشاہ ہوتے ہیں یا نواب ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے گھروں کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہوتی، جیسے جنت میں دیواروں کا اونچا ہونا یہ بھی اس کے عالی مقام ہونے کی علامت و نشانی ہے. تو ہمیں جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے محلات کی دیواریں اونچی اونچی ہوں، عمارت اس کی بہت بلند ہو، اور اس کو درجات بھی بلند عطا فرمائے جائیں، درجات بھی اس کو بڑے اونچے اونچے دیے جائیں، تو تین کام کرے. جو تین کام کرے گا اس کو یہ فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی. نمبر ایک، جو اس کو ظلم کرے یا اس کو معاف کرے، ظلم کرنے جو ظلم کرے یہ مظلوم ظالم کو معاف کر دے، بدلہ بھی لے سکتا ہے بقدر ظلم، لیکن بجائے بدلہ لینے کے وہ معافی کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اور جو اس کو نہ دے یہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے. بادشدار ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر نہ کبھی سلام نہ دعا نہ کبھی ہدیہ نہ کبھی تحفہ، نہ لیں نہ دیں، نہ ملیں جلیں، کچھ نہیں، مگر یہ ان کا حق سمجھ کر اور اپنا فرض ادا کرنے کے خاطر ان سے ملتا بھی ہے، سلام بھی کرتا ہے، خیریت بھی پوچھ لیتا ہے، ہدیہ بھی دے دیتا ہے، تحفہ بھی دے دیتا ہے، اور کسی دعوت کے موقع پر دعوت بھی دیتا ہے. وہ نہیں آتا، یہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ ہے مطلب. دوسرا نہیں دے رہا، یہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے. اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، وہ توڑے یہ جوڑے، یعنی وہ جو سلام کرتا ہے وہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، یہ اسے بلاتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے، توحفہ دیتا ہے واپس کر دیتا ہے. لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے کہ بھائی میرا تو ذمہ داری یہ دیکھ کے دینی. ہمارے ساتھ ایک خلیفہ تھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، چونکہ مخلص تھے اور ہمارے حضرت کی تربیت یافتہ تھے، اس لیے وہ ان کے یہی عمل دے رہے. وہ ان کے بھائی تھے، وہ ہمیشہ ان سے ناراض رہتے تھے، ان سے خفا ہوتے تھے، ان سے لڑتے تھے. یہ ہمیشہ ان کے دروازے پہ جاتے اور ان سے ملتے، ملاقات کرتے، وہ سناتے، یہ سنتے. یہ ملتے وہ دھکا دیتے، یہ ان سے جوڑتے وہ توڑتے، لیکن وہ اپنا کام کرتے تھے، جا کر مل کے آتے تھے. وہ کہتے بھائی میں تو اپنا فرض ادا کرتا ہوں، وہ ادا کرے نہ کرے. سب کے بھائیوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، قریبی رشتے داروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ تین کام آئے سر جس کے اندر بھائی، کہ جو آدمی یہ تین کام کرے جو اس پر ظلم کرے زیادتی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے, اور جو اس کو نہ دے یہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ صلہ رحمی کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ جنت میں اس کے محلات بڑے اونچے اونچے ہوں گے اور درجات بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اونچے اونچے عطا فرمائیں گے. جیسے نماز کے فضائل ہیں نا, روزے کے فضائل ہیں, حج کے فضائل ہیں, دیکھو صلہ رحمی کے بھی اور معاف کرنے کے بھی, اور جو نہ دے اس کو دینے کے بھی یہ فضائل ہیں. جیسے وہ دین ہے ایسی یہ بھی دین ہے, لیکن ہم نماز روزے میں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل دین ہے, اور جب معاشرت میں کے میدان میں اترتے ہیں وہاں یہ سب چیزیں ہم بھول بھال جاتے ہیں. تو بھائی بھولے نہیں, یاد رکھیں. جیسے عبادت کرنی ہے ایسے اپنی معاشرت بھی اچھی کرنی ہے, اور یہاں پہ تو بھائی لوہے چبانے پڑیں گے. بس اپنی جو خودی ہے اسے مٹانا پڑے گا, یعنی اپنی بڑائی کو توازو میں بدلنا ہوگا. بس جس کے اندر توازو آ جائے گی تو وہ تو اپنے ظالم کو بھی معاف کرے گا, جو اس کو نہ دے گا یا اس کو بھی دے گا, جسے تعلق توڑے گا یا جوڑے گا. اخلاص اور توازو بس ہمارے اندر پیدا ہو جائے, یہ ساری خوبیوں کی جڑ ہے یہ دونوں چیزیں. اور اخلاص نہ ہو خدا نہ خواستہ, توازو نہ ہو خدا نہ خواستہ, اور تکبر ہو اس کی جگہ پر, تو پھر نہیں ہو سکتا. پھر تو وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جو دے گا تو ہم بھی دیں گے, نہیں دے گا تو ہم بھی نہیں دیں گے, جو ہمیں مارے گا تو ہم بھی ماریں گے, جو ہم پر جو ہمیں نہیں دے گا ہم کیوں دیں, خود کما لیں گے. اس نے تو کبھی ٹکا دیا نہیں, ہم کیسے اس کو سونے کی انگوٹھی پہنا دیں, کتنی ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث یاد ہے, بڑی عجیب و غریب ہوئی, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ روایت, اور وہ حضور کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ میری امت میں 500 آدمی منتخب اور برگزیدہ ہوتے ہیں, میری امت میں ہر وقت 500 آدمی ایسے ہیں جو کہ بالکل منتخب اور برگزیدہ ہیں, ان کو خیار امتی حدیث میں فرمایا گیا ہے. میری امت کے اندر منتخب اور برگزیدہ 500 آدمی رہتے ہیں, اور 40 ابدال ہوتے ہیں. ابدال بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک قسم کا نام ہے, ابدال بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک قسم کا نام ہے. وہ ہر وقت دنیا میں 40 رہتے ہیں. یہ امت کے منتخب اور برگزیدہ 500 آدمی نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں, اور ابدال بھی 40 رہتے ہیں, کم ہوتے نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں. اور جب بھی ان 40 ابدال میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 500 منتخب میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ مقرر کر دیتے ہیں, پھر وہ 40 ہو جاتے ہیں, اور ادھر کسی اور کو وہ لے کر 500 کی تعداد پوری کر دیتے ہیں, پھر نہ 500 میں کمی ہوتی ہے نہ 40 میں کمی ہوتی. یہ ہر وقت حضور کی امت میں رہتے ہیں. تو 500 جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, اور 40 ابدال بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بزرگ نیک بندے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا, حضور یہ جو 40 ابدال ہیں ان کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ایسا برگزیدہ بنایا تھا کہ ہم بھی وہ عمل کریں؟ تو ہم نے فرمایا, بھائی یہ جو ابدال ہیں ان کا عمل یہ ہے کہ جو کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے یہ معاف کرتے ہیں. جب ان پہ کوئی ظلم کرتا ہے نا یہ معاف کرتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. اور یہ اللہ پاک نے ان کو جو بھی مال روپیہ پیسہ دیا ہے, یا پھر پیسے نہیں ہیں تو اپنی زبان سے دوسروں کے ساتھ غم خاری, ہمدردی, خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ ان کا سلوک ہمدردانہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہمدردانہ، بھائی خواہی، حسن سلوک، خیر خواہی کا برتاؤ ان کی عادت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا. اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا، عجیب و غریب. اس سے تو دو یاد آئے مگر ایک سناتا ہوں، دیوں ٹائم کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مخفی نظام ہے دنیا کے اندر کہ 40 ابدال رہتے ہیں، جب اس میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی جگہ رکھ لیتے ہیں. عام طور پر تو یہ کہ وہ جو خیار میں سے ہیں ان میں سے کسی کو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہوگا. یہ واقعہ حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے جو میں نے وہاں پڑھا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو تہجد میں اٹھے، اور روزانہ تو حضرت اپنی خانقاہ میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اس دن بجائے تہجد پڑھنے کے وضو وغیرہ کر کے بس حضرت اپنے خانقاہ سے نکلے. اس وقت نہ کوئی شاگرد بھی جاگ رہا تھا، وہ بھی حضرت کے پیچھے پیچھے ہو گیا کہ آج حضرت بجائے تہجد پڑھنے کے، ذکر کرنے کے، کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں. لو میں تو چلوں حضرت کے ساتھ، کبھی خدا نہ خواستہ کہیں ضرورت پڑ جائے تو میں حاضر باشر ہوں. دیکھتا ہوں حضرت خانقاہ سے نکلے اور بغداد شہر میں چلنے لگے، اور اس زمانے میں قلعہ نما تھا بغداد، اس کے چاروں دروازے تھے. حضرت دروازے کی طرف بڑھے شہر سے باہر نکلنے کے لیے، میں ہی پیچھے پیچھے چلا، تالے بند تھے. جیسے حضرت دروازے پر پہنچے تو کرامت ظاہر ہوئی، حضرت نے اشارہ کیا، دروازہ کھل گیا، حضرت باہر نکلے، اور پھر میں حضرت آگے چلے، میں ہی پیچھے پیچھے چل رہا، اور حضرت چلتے رہے عام رفتار سے، لیکن ایسا لگ رہا جیسے کہ 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے زمین طے ہو رہی ہے. اسے تیل عرض کہتے ہیں، یہ بھی کرامت ہوتی ہے بعض بزرگوں کی. بیچ میں کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں عجیب عجیب شہر آ رہے ہیں، عجیب عجیب گاؤں گھوٹ آ رہے ہیں جو کبھی آج تک کبھی میں نے دیکھے نہیں. لیکن وہ حضرت چلے جا رہے ہیں، میں بھی حضرت کے پیچھے چلے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک شہر کے پاس پہنچے اور اس کا دروازہ بند تھا. حضرت نے اشارہ کیا، دروازہ کھل گیا، پھر اندر داخل ہوئے، میں بھی گیا. پھر ایک مکان کے دروازے پہ جا کے حضرت نے کھڑے ہو گئے، دستک دی، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی، آپ اندر چلے گئے، بیٹھک میں بیٹھ گئے. میں بھی ایک طرف کو کونے میں دبک گیا، اور میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے اور ہائے ہائے کرنے کی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر میں وہ آواز بند ہو گئی، پھر تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ نہلانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کسی کو غسل دیا جا رہا ہو. تو میں غسل کی آواز سننے لگا، تھوڑی دیر میں نے کیا دیکھا کہ ایک جنازہ تیار ہو کر کے باہر آ گیا، اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. اور جنازے کے ساتھ 4 آدمی جنازہ اٹھا کر کے لائے، اور ایک بڑے نورانی چہرے والے حضرت بھی ان کے ساتھ، اور حضرت سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں. حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ان بزرگ نے جو نورانی چہرے والے تھے ان 4 آدمیوں سے کہا کہ اس کا جنازہ لے جاؤ. اور پھر وہ آ کر حضرت کے پاس بیٹھ گئے اور چپکے چپکے حضرت سے مشورہ کرنے لگے. مجھے تو سنائی نہیں دے کیا مشورہ ہو رہا ہے. مشورہ ہوا تو اتنے میں تھوڑی دیر میں اچانک میں دیکھا کہ ایک عیسائی جو ہے وہ آیا، اور اس کے گلے میں جو ان کا زنار ہوتا ہے، جو مذہبی نشان ہوتا ہے، وہ پڑا ہوا. حضرت نے کہا بھائی تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی حاضر. آپ نے کہا جاؤ انہیں غسل کروا کے لاؤ، تو مسلمانوں کے کپڑے پہنا کر کے لاؤ. اور وہ آئے اور پھر حضرت نے کلمہ پڑھوایا اور مسلمان ہو گئے. پھر حضرت نے کہا مسلح بچھوایا کہ ان کے پہ کھڑے ہو جاؤ، ان سے 2 رکعت نفل پڑھوا. نفل پڑھوا کر کے حضرت فرمایا ان کو مرنے والے کی جگہ مقرر کر. اور یہ کام کر، اور حضرت واپس، میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے. اب واپسی میں بھی وہی چلتے 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 میں واپس حضرت شہر میں اپنے شہر میں داخل ہوئے، اور پھر اپنے خانقاہ میں تشریف لائے، میں اپنے کمرے میں، حضرت اپنے کمرے میں. رات و رات سب ہو گیا. صبح ہوئی، حضرت سبق پڑھایا کرتے، ہم حضرت کے شاگرد تھے. جب درسگاہ میں تشریف لائے، حضرت نے سبق پڑھانے کا ارادہ کیا، اپنے حضرت وہ رات والا قصہ تو بتاؤ کیا ہے. ارے کیا تم بھی ساتھ تھے کیا؟ جی حضرت. حضرت وہ عجیب قصہ میں نے رات کو آپ کے ساتھ دیکھا, میرے تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں کیا قصہ تھا, کہاں کہاں آپ گئے تھے, وہ کرانے والا کون آدمی تھا, اس کی میت کس کی تھی, اور پھر وہ عیسائی کیوں آیا, وہ بزرگ کون تھے جو آپ سے مشورہ کر رہے تھے اور اس کو مسلمان کر کے آپ نے کہا کہ اس کی جگہ پر ہے. میں نے تو کچھ پلے پڑھا لیا حضرت, پہلے آج سبق نہیں ہوگا حضرت, مجھے پہلے ہمیں یہ قصہ سنو یہ ماجرا کیا ہے. حضرت فرمایا بھائی اب تمہیں دیکھ لیا تو بتا دیتے, ورنہ تو راز کی باتیں راز میں رہتی ہیں. سبحان اللہ, یہ راز کی باتیں راز میں رہتی ہیں لیکن تم نے دیکھ لیا تو تمہیں بتا دیتے. کہا کہ اصل میں جب تہجد میں اٹھا تو مجھے حکم ملا کہ فلاں جگہ ایک ابدال کا انتقال ہونے والا ہے, آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو, اس کی جگہ دوسرے آدمی کو مقرر کرنا ہے. تو میں چلا اور وہاں پہنچا تو جس آدمی کے تم نے کراہتے ہوئے آواز سنی تھی وہ اصل میں ایک ابدال کا انتقال ہونے والا تھا, تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا, اس کے بعد جنازہ بھی اسی کا تھا. حضور نورانی چہرے والے جنازے کے ساتھ اندر سے باہر آئے تھے, یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کے اللہ پاک نے خدمت ثبوت کی ہوئی ہے, وہ حضرت خضر تھے. وہ تو میں نے نماز جنازہ پڑھا دی اور دفنانے کے لیے ان کو بھیج دیا. پھر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ بھیا اب ابدال میں سے ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرو. کس کو مقرر کریں؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ سیٹ دے دی جائے, یہ منصب مجھے عطا کر دیا جائے. منظوری نہیں ہوئی. یہ ہوا کہ بھائی وہ فلاں گرجا کے اندر ایک عیسائی جو ہے وہ بڑے اخلاص سے عبادت کر رہا ہے, اس کو لاؤ, اسے مسلمان کرو اور اس کو اس ابدال کی جگہ پہ مقرر کرو. وہ مسلمان ہوتے آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے, کیونکہ اسلام لانے سے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ آیا, وہ ہم نے اس سے کہا کہ تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوتے ہو, نکاح ہوگا. پھر اس نے غسل کیا, مسلمانوں جیسے کپڑے پہنے, کلمہ پڑھوایا اور پھر اس سے دو رکعت نماز پڑھوائی, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو اس مرنے والے ابدال کی جگہ پر مقرر کر دیا. بھائی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی دینی خدمت لے لیں, ہمارے کچھ رخاب کے پر تھوڑی ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں تو ہم کوئی کمال کر رہے ہیں. تو ان کی عطا ہے, جس کو چاہے منتخب بنا دیں, جس کو چاہے ابدال بنا دیں. اس لیے کوئی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے, کوئی اپنی کسی سخاوت اور اپنی کسی صلہ رحمی اور اس نے سلوک کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہو, ناز میں مبتلا نہ ہو, عجب میں مبتلا نہ ہو. معلوم نہیں کب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آ جائے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اس عیسائی کو معلوم تھا کہ میرا کیا انجام ہوگا, وہ تو عیسائی تھا. اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی تو اس کو اسلام کی نعمت اور ایمان کی نعمت دے کر کے ابدال کے سیٹ پہ مقرر کر دی. تو بھائی یہ ابدال کی یہ چار کام حدیث میں ہے, یہ ہمارے اندر آنے چاہیے. کوئی ابدال بنے نہ بنے مگر یہ فضیلت ملے گی انشاءاللہ تعالی. ایک یہ کہ ابدال کی ایک علامت یہ ہے کہ جب ان کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں. اور جو کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے, چاہے علم دیا ہے یا عمل دیا ہے یا مال دیا ہے, روپیہ دیا ہے, اخلاق دیے ہیں, اعمال دیے ہیں, اس سے لوگوں کے ساتھ غم خاری کرتے ہیں. یعنی اکڑفوں والے نہیں ہیں بھائی, اکڑ مزاج نہیں ہے, متکبر اور مغرور نہیں ہوتے, وہ منکسر المزاج, عاجزی ان کے سارے کرنے والے, غصے باز نہیں ہوتے, وہ حلم اور بردباری کا پیکر ہوتے. یہ اپنے پیدا کریں, ابدال بنے نہ بنے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے, جس کو چاہے بنائے, جس کو چاہے نہ بنائے, مگر ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے بنے نا. اور اللہ کے بندہ بننے میں یہ بھی ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی معاشرت صحیح کرنے کی توفیق دے, اور اس سلسلے میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے, اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والاكرام. ہماری عبادتیں بھی, ہمارے معاملات بھی, ہمارے معاشرت بھی, ہمارے اخلاق بھی, سب یا اللہ اپنے دین کے مطابق درست فرما دیجیے. یا اللہ اپنے دین کے مطابق درست فرما دیجیے. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح کر دیجیے, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجیے, اور ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرما. حسن اعمال کی دائمن دائمن توفیق عطا فرما. یا اللہ حسن اخلاق, حسن اعمال کی توفیق عطا فرما. حسن معاشرت ہم کو نصیب فرما. حسن معاشرت نصیب فرما. حسن معاملات کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما. اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ جو لوگ جہاں جہاں یہ بیان سنیں, ہمیں بھی اور ان کو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شخص سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ان کی جو نیک دعائیں ان میں ہمیں شامل فرما. ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. یا اللہ ہماری معاشرت کو درست فرما دے. ہمیں اپنے معاشرت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے عزیز و اقارب کے ماحول کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے معاشرت میں جو جو خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, پھیل چکا ہے, اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما, اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.